بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهل السنة والجماعة كعقيدة قرآن والسنة وسلف صالحين كروشن منهج کے مطابق درس جاری ہے، اور ہم نوے اصل پر بات کر رہے تھے، وعد اور وعید والے نصوص پر ایمان اور اہل سنت اور جماعت کا موقف بیان کر رہے تھے پچھلے دروس میں. آج کے درس میں چند اصول اس اصل کے متعلق جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میرے چند سوال ہیں. نمبر ایک، وعد کا کیا معنی، وعید کا کیا معنی ہے؟ جی، وعید کا مطلب یہ ہے، بھائی فرماتے ہیں کہ وہ نصوص جس میں ڈرانے کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تاکہ سننے والا ڈر جائے. جی، اور وعد کیا ہے؟ وعد خوشخبری، وہ نصوص جن میں سننے والے کے لیے خوشخبری ہو. ٹھیک ہے، کوئی مثالیں مجھے دیں وعد کی، نصوص کی، ایک یا دو مثال کوئی بھی، کہ یہ آج یہ حدیث وعد کے متعلق ہے. کوئی بھی، بھائی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس میں کہاں پہ وعید ہو؟ بارک اللہ فیک. اس میں دونوں ہیں، وعید بھی ہے وعد بھی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وعید ہے، اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. کس چیز کو؟ شرک کو، شرک کرنے والے کو. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کر دے. یہ کیا ہے؟ خوشخبری ہے کہ نہیں؟ وعد ہے. اور معاف نہیں کرے گا، یہ کیا ہے؟ وعید ہے. آپ نے دونوں جواب کٹھے دے دیے، ورنہ میرا اگلا سوال تھا وعید کی کوئی مثال. اچھا، اس کے علاوہ، اس آیت کے کریمہ کے علاوہ کوئی اور مثال؟ حدیث، آیت، کل بدعت ضلال کل ضلالۃ فی النار، بارک اللہ فیک. یہ کیا ہے؟ وعید ہے. اور جی، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ، بارک اللہ فیک. یہ کیا ہے؟ وعید ہے. اور المسلم من سلم مسلمون من لسانه ویده، وعید. اور لیس منا من شق الجو ضرب الخدود، من غش فلیس منا، لا یؤمن من لا یؤمن جار بوائقه، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. یہ سارے نصوص کیا ہیں؟ وعید کے نصوص ہیں. فاعل کبیرہ کون ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے فاعل کبیرہ؟ اس کا حکم کیا ہے فاعل کبیرہ کا مطلب کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ فاعل کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ فاعل کرنے والا، کبیرہ کبیرہ گناہ کرنے والا، میں نے آسان کر دیا. اس کا معنی کیا ہے؟ کہ کوئی بھی موحد کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اسے کہتے ہیں فاعل الکبیرہ. حکم کیا ہے؟ فاسق ہے. بارک اللہ فیک. صحیح جواب، اہل سنت جماعت کا موقف کیا ہے فاعل الکبیرہ کے متعلق؟ بارک اللہ فیک. ایمان کے حساب سے وہ مومن ہے، اور کبیرہ گناہ کے حساب سے وہ فاسق ہے. مومن بایمانہ ہی فاسق بکبیرتہ ہی. لیکن کیا وہ کافر ہے؟ کافر نہیں. کافر کس نے کہا ہے؟ خوارج. اور پکا مومن کس نے کہا ہے؟ مرجیہ، معتزلہ نے. مرجیہ، اچھا معتزلہ نے کیا کہا ہے؟ درمیان. بارک اللہ، درمیان، نہ کافر ہے نہ مومن ہے، درمیان جگہ پہ ہے. درس کی طرف لوٹتے ہیں. وعد اور وعید اور نصوص کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف کے چند اصول. نمبر ایک، وعد اور وعید والی دونوں نصوص پر ایمان رکھنا لازم ہے، دونوں پر ایمان رکھنا لازم ہے. کیوں؟ کیونکہ وعیدی خوارج اور معتزلہ نے صرف وعد کے نصوص پر عمل کیا، اور مرجیہ نے صرف وعد کے نصوص پر عمل کیا. وعیدیوں نے وعید کے نصوص پہ اور مرجیہ نے وعد کے نصوص پہ الگ الگ کر دیا، آیتوں کو نصوص کو الگ الگ کر دیا، اس لیے گمراہ ہوئے. حضور جماعت کا موقف کیا ہے؟ نمبر ایک کہ دونوں پر عمل کرنا لازم ہے. نمبر دو، ان نصوص کی باطل تعویل نہیں کرتے. لسن اور جماعت، ان نصوص کی باطل تعویل نہیں کرتے اور دونوں نصوص کو حق مانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ایک ہی آیت میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالی نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے سوا اللہ تعالی جو چاہے معاف کر دے. سورۃ النساء آیت نمبر 116. نمبر تین، ان نصوص میں وارد وعد اور وعید کو سچ ثابت کرتے ہیں. ان نصوص میں وارد یعنی جس کا ذکر ہوا، وعد اور وعید کو سچ ثابت کرتے ہیں کہ جو کچھ بیان ہوا ہے وہی ہو کر رہے گا. اس کی دلیل یہی آیت جو گزر چکی ہے. نمبر چار، اہل ایمان کے لیے اللہ تعالی نے جنت کا وعدہ کیا ہے. یہ ایمان ہے اہل سنت جماعت کا کہ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالی نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور نافرمان اہل توحید کو سزا دینے کی وعید کی ہے، اور یہ دونوں باتیں حق ہیں. اور اہل کفر اور منافقین کے لیے اللہ تعالی نے جہنم کا وعدہ کیا ہے، اور ان کو اس میں عذاب کی وعید بھی دی ہے، یہ بھی حق ہے. دلیل یہی آیت جو گزر چکی ہے جس میں وعید اور وعد دونوں نصوص اکٹھے شامل ہیں. نمبر پانچ، اہل سنت جماعت کی یہ ایمان ہے کہ کسی شخص کے لیے جنت یا جہنم کا فتویٰ بغیر دلیل کے دینا جائز نہیں ہے. کسی شخص کے لیے، متعین شخص کے لیے جنت یا جہنم کا فتویٰ، فلان جنتی ہے فلان جہنمی ہے، یہ کہنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے طالب علم غیب سے ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کون جنت ہے کون جنتی نہیں ہے. نمبر چھ، اہل سنت جماعت کا یہ بھی ایمان ہے کہ بنیادی طور پر اعمال کا دار و مدار اور اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے. بنیادی طور پر اعمال کا دار و مدار خاتمے پر، اور لوگوں کا انجام اور ان کا خاتمہ غیر معروف و مبہم ہے. ٹھیک ہے. نمبر سات، جن لوگوں کا خاتمہ، یہ بھی ایمان اہل سنت جماعت کا، جن لوگوں کا خاتمہ ظاہراً ایمان اور توحید پر ہو، جن لوگوں کا خاتمہ ظاہراً ایمان اور توحید پر ہوا ہو وہ مومن ہی ہیں، اور ان کی جزا جنت ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یعنی وہ جنت کے وارث ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ المؤمنون میں آیت نمبر 1-11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے قد افلح المؤمنون، تحقیق بے شک کہ مومنوں نے فلاح پا لی ہے. اور آگے آخر میں آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جو فردوس کے وارث ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. نمبر آٹھ، اور اس سے پہلے دوسری دلیل بھی ہے، سے مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص اس حالت میں مر جاتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، وہ جنت میں داخل ہو. اس لیے یاد رکھیں، لا الہ الا اللہ کے معنی کو جاننا شرط ہے کلمہ توحید کی. جو لوگ اس معنی کو نہیں جانتے تو کلمہ توحید ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے. معنی کیا ہے؟ یہ ہمارے بچوں کو بھی جواب آنا چاہیے. میں اچھی طرح آپ کو آج بتا رہا ہوں, یہ میں اور آپ جواب دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. اگر ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتہ کلمہ توحید کیا ہے, یہ نہیں پتہ اس کا معنی کیا ہے, تو ہماری اور آپ کی پکڑ ہوئی یاد رکھیں. کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. معنی کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, یا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. دونوں صحیح ہیں. زیادہ صحیح کیا ہے؟ برحق, کیونکہ عربی زبان کی گرامر اور علماء کے اقوال, مفسرین کے اقوال نے یہ بات واضح کر دی انہوں نے کہ حق کی قید جو ہے یہ موجود ہے, کیونکہ یہ خبر لا ہے. حق جو ہے یہ خبر لا جو محذوف ہے. لا معبود بحق الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ معنی تو جان لیا, اس معنی کا معنی کیا ہے؟ یعنی دیکھیں, لا معبود بحق الا اللہ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ تعالی کے سوا کوئی برحق معبود نہیں. اب بچوں کیسے سمجھائیں گے؟ دیکھیں بچہ رٹا لگا لیتا ہے, رٹا لگا رہے بچے نے, لیکن کیا اس کو پتا ہے کس کا معنی کیا ہے؟ کیا ہم جانتے اس کا معنی کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جی یعنی مزید وضاحت. یاد رکھیں جب حق کی بات ہوئی ہے, نہ حق معبود بھی ہے, ہے کہ نہیں؟ نہ حق معبود کون ہے؟ ان کو جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو پہلے جانے کہ نہ حق معبود کون ہے, پھر جانے کہ حق معبود کون ہے, پھر دوسری بات عبادت. عبادت کیا ہے؟ تاکہ آپ جانیں معبود وہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے. تو لحق معبود کون ہے؟ ہر وہ ذات جس کی عبادت کی گئی. اچھی طرح سمجھے. اس لیے ایک معنی یہ بھی ہے, لا معبود الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں, برحق کو نکال دیتے ہیں. یہ معنی غلط ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ دیکھیں باریک بھی نہیں دیکھیں. لا معبود بحق الا اللہ اور لا معبود الا اللہ, دونوں میں کیا فرق ہے؟ بعض میں صرف ذرا غور سے سنیں, اس فرق کی باریک بینی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کل توحید اور عقیدہ کا کتنا علم ہے. بعض فاضل لوگوں سے میں نے سنا ہے, معروف شخصیات ہیں, ان کے درست لاکھ لوگ سنتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کلمہ توحید کا معنی ہے لا معبود الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. صحیح ہے؟ جانتے معنی کیا ہے, مطلب کیا ہے اس کا؟ لا معبود الا اللہ, کوئی بھی معبود نے باطل کی عبادت نہیں کی جاتی سوائے اللہ کے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نہیں. وحدۃ الوجود, بارک اللہ فیک, کہ جن کی عبادت کی گئی سارے کے سارے سچے ہیں. لا معبود الا اللہ, کہ جن کی عبادت کی گئی سارے سچے ہیں. دیکھیں فرق, دیکھیں باریک بھی نہیں دیکھی آپ نے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی گئی کہ نہیں؟ کس کی گئی؟ درخت کی, پتھر کی, سورج کی, چاند کی, ستاروں کی, فرشتوں کی, جن کی, انبیاء کی, بزرگوں کی. ارے انبیاء کی عبادت بھی کی گئی ہے, انبیاء کی عبادت کی گئی ہے. آپ ہاں کہہ رہے ہیں, دلیل ہے آپ کے پاس کیا؟ بارک اللہ. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اے عیسیٰ, مریم کے بیٹے, جب اللہ تعالی نے عیسیٰ ابن علیہ السلام سے سوال کیا قیامت میدان محشر میں, کیا تو نے یہ کہا لوگوں سے مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنانے اللہ تعالیٰ کے سوا؟ اللہ تعالیٰ نے سوال کیوں کیا؟ معبود بنایا گیا کہ نہ بنایا گیا, بولا سوال کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتے اور صالحین اور سورج اور چاند اور ستارے سارے کے سارے بری ہیں, سارے بری ہیں. کیونکہ نہ تو کسی نبی نے، نہ کسی فرشتے نے، اور نہ ہی کسی بزرگ اور ولی نے، اور نہ ہی چاند اور ستارے اور سورج نے کسی سے کہا کہ میری عبادت کرو. لوگوں نے معبود بنایا ہے، اس لیے لا معبود الا اللہ کیا غلطی ہے؟ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جتنی بھی معبودات ہیں یا تو سب اللہ ہیں یا سارے سچے ہیں. لیکن آپ جب قید لگاتے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی بعض ایسے معبود ہیں جو نہ حق ہیں اور ایک معبود ہے جو حق ہے. وہ کون سے معبود ہیں جو نہ حق ہیں؟ ہر وہ ذات جس کو معبود بنایا گیا، چاہے وہ درخت ہو، پتھر ہو، چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہو، فرشتہ ہو، نبی ہو، یا ولی ہو، یا کوئی بھی ذات ہو.
اس کا ترجمہ اردو میں اس طرح کیا گیا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اس طرح ترجمہ یہ غلط ہے.
یہ بھی غلط ہے، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں. تو یہ معبود کیا ہے؟ یہ معبود پھر کیا ہے؟
ان کا انکار کر دیا
کہاں کیا؟ نئی معبود، دیکھیں نئی معبود سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے، تو ان کی عبادت کی گئی ہے، آپ کیسے انکار کر رہے ہیں؟ ان کی عبادت کی گئی یا نہ کی گئی؟ آج بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ تو پھر جب تک آپ سچے کی قید نہیں لگاتے، سچا معبود یا برحق معبود، تو آپ کی عبادت درست نہیں ہے. درست عبادت ہے، یا تو آپ واقعہ کو جھٹلا رہے ہیں زبان سے نہیں، اپنے حال سے، کہ واقعہ میں صرف عبادت اللہ کی گئی ہے، باقی کسی کی نہیں کی گئی.
تو غلط ہے. اس کا معنی اسی طرح،
یہی میں یہ غلطی ہوئی ہے. میں نے کیا کہا، بعض فاضل لوگوں نے ایسے ترجمہ کیا ہے، اور یہی ترجمہ صوفی بھی کرتے ہیں. فضل اعمال کھول کے دیکھیں، وہاں پر یہی لکھا ہوگا، وہ لکھا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ تو قائل ہے الوجود کے، کیا ہم بھی وہی قائل ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں لا موجود الا اللہ.
حدیث میں کیا الفاظ آئے اس کے بارے میں؟
حدیث میں لا الہ الا اللہ ہے. میں یہی میں کہوں لا الہ الا اللہ. اب اس کے گرامر کی تشریح شروع ہو جائے گی، ذرا سمجھے غور سے. لا الہ الا اللہ دو جملے ہیں، لا الہ ایک ہے، الا اللہ دوسرا ہے. عربی گرامر کے لحاظ سے لا جو ہے اسے کہتے ہیں لا نافیہ، نافی للجنس. لا نافی للجنس جو ہے تعمل عمل ان، وہ ان و اخوات تک عمل کرتی ہے نکرات میں، جب اس کے بعد اسم ہو نکرہ ہو. الہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف، اسم ہے نکر معرفہ نکرہ، اسم ہے نکرہ لا کے بعد آیا ہے. اب لا جو ہے وہ ان کی طرح ہو جائے گی، اور ان کا کیا ہوتا ہے؟ اسم بھی ہے خبر بھی ہے. ان کا اسم خبر ہے کہ نہیں؟ ہم پڑھ چکے ہیں. اچھا، اسم ہے اور خبر ہے. الہ کیا ہے؟ اسم انہ ہے، منصوب نصب ہی فتح لا الہ، الہ کے اوپر فتح ہے کہ نہیں؟ اسم، اسم لا ہے. خبر کہاں ہے؟ لا کی خبر کہاں ہے؟ لا کی خبر محذوف ہے، اس کی تقدیر حق، لا الہ حق الا اللہ. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عربی گرامر کہہ رہی ہے. تو خبر لا جو ہے وہ محذوف ہے، وہ ہے کون سی؟ کس نے کہا موجود ہے؟ لا الہ موجود الا اللہ، کیا بات درست ہے؟ کیوں کیوں درست نہیں ہے؟ لا الہ موجود الا اللہ سے کیا ہوتا ہے؟ وحدت الوجود. اچھا، لا الہ خالق الا اللہ، ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی خالق نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ دیکھیں سورۃ الحج آیت نمبر 62 میں، ذلک بان اللہ هو الحق وان ما یعبدون من دونه هو الباطل. بات واضح ہو گئی، ذلک بان اللہ هو الحق، اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، وما یعبدون من دونه هو الباطل، وہ اللہ تعالیٰ جس کی عبادت کرتے ہیں وہ باطل ہے. تو عبادت حق اور باطل کی بات آئی کہ نہیں؟ عربی گرامر بھی اس کی گواہی دیتا ہے، قرآن کی آیت بھی اس کی گواہی دیتا ہے. اچھا، الہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو ہم نے پتہ لگا دیا کہ خبر جو ہے وہ حق ہے، قرآن کی آیت اس کی گواہی دیتی ہے. تو الہ کا مطلب کیا ہے؟ جی اس میں اختلاف ہوا اہل قبلہ کا. ایک گروہ نے کہا الہ کا مطلب ہے موجود, دوسرے نے کہا الہ کا مطلب ہے خالق رازق مالک رب, تیسرے نے کہا الہ کا مطلب ہے معبود, چوتھے نے کہا الہ کا مطلب ہے حاکم, یعنی لا الہ الا اللہ لا موجود الا اللہ. الہ کو نکال کے معنی رکھے نا اس کا, الہ کا مطلب اگر موجود ہے تو کیا ہوگا؟ لا موجود الا اللہ. یہ کس کا کلمہ ہے؟ صوفیوں کا. غلط ہے اور باطل ہے. کیوں باطل ہے؟ اس مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں جو کچھ موجود ہے وہ اللہ ہے کہ نہیں؟ وہ کیسے؟ عربی زبان میں اگر کوئی بھی جملہ لا سے شروع ہوتا ہو اور اس جملے میں اللہ بھی موجود ہو اسے کہتے ہیں صیغۃ الحصر, الاستثناء فی سیاق النفی, حصر کہتے ہیں. حصر کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس چیز کے علاوہ دوسرے کچھ نہیں. سمجھ آئے کہ نہیں؟ اب اگر آپ الہ کی جگہ معبود, الہ کی جگہ آپ موجود کر دیتے ہیں, یعنی حصر کیا ہے؟ وجود کس کا ہے؟ صرف اللہ کا ہے. اچھا آپ اور میں کیا ہیں پھر؟ یہ زمین و آسمان کیا ہے؟ یہ چاند ستارے کیا ہیں؟ یہ مٹی ہوا کیا ہے؟ جب موجود صرف اللہ ہی ہے تو پھر باقی مخلوق کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ وہ بھی اللہ ہے. وجود سے, وحدت الوجود سے کہاں چلے گئے؟ وحدت الحلول کی طرف, کفر عقیدہ. دوسرے گروہ نے کہا الہ کا مطلب ہے رب, یعنی خالق رازق مالک. کیا درست ہے؟ یعنی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا رب الا اللہ, لا خالق الا اللہ. صحیح ہے؟ صحیح ہے, لیکن مقصد یہی ہے. کیا مقصد؟ یہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ابو لہب بھی تو یہ پڑھتا تھا کہ نہیں؟ ابو جہل کیا پڑھتا تھا کلمہ؟ ابو جہل کیا عقیدہ کیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا خالق رازق ہے؟ نہیں. وہ ابو جہل کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی خالق اور رازق تدبیر کرنے والا نہیں. بدھوں کو کیوں پکارتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. تو یہ معنی بھی غلط. لا الہ الا اللہ بت کا مطلب اگر لا خالق الا اللہ ہے تو یہ کس کا کلمہ ہے؟ ابو جہل ابو لہب کا کلمہ. اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. اس میں اگر یہ حق ہوتا تو کبھی کافر نہ ہوتے. تبت یدا ابی لہب و تب, کیوں پڑھتے ہیں قرآن مجید میں؟ تیسرا معنی لا حاکم الا اللہ, کہ یہی کلمہ ہے. جب میں کلمہ پڑھتا ہوں تو یہی میری نیت ہوتی ہے, یہی میرا مفہوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی حاکم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے انبیاء بھیجے ہیں, اس لیے اپنی کتابیں نازل فرمائی ہیں. کیا خیال ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بعض لوگ نے اس میں بھی تحریف پیش بیان کر دی ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جن نے اس کو پیدا کیا خلافت قائم کرنے کے لیے. یہاں پر بھی تعویل, باطل تعویل کر جڈی مار دی ہے. اللہ تعالیٰ حاکم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ان الحکم الا للہ, اور توحید حاکمیت توحید ربوبیت کا حصہ ہے, توحید الوہیت کا حصہ ہے. کوئی الگ سے توحید کا حصہ نہیں ہے. کوئی چوتھی قسم کی توحید نہیں ہے, یاد رکھیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے جس کا فیصلہ چلتا ہے پوری کائنات میں. لیکن یہ کہنا کہ کلمہ توحید کا معنی ہی لا حاکم الا اللہ ہے, یہ بہت بڑی غلطی ہے. اصل مقصد جو اس کلمہ کا ہے وہ کیا ہے؟ چوتھا معنی کیا ہے؟ لا معبود الا اللہ. الہ کا مطلب لا معبود ہے. اچھا لا معبود الا اللہ, ٹھیک ہے. الہ کی جگہ معبود آپ نے کر دیا ہے. کیوں رکھا ہے آپ نے الہ کی جگہ معبود؟ کیوں ہے؟ نمبر ایک, عربی گرامر کے بانی جو ہے سیبوئی, وہ کہتا ہے کہ الہ جو ہے اس کا معنی ہے معبود. ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا. بعض کہتے ہیں نہیں, ہم اس کی بات نہیں مانتے ہیں. قرآن مجید میں جن آیات میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے اس کی کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے؟ لا نعبد الا اللہ. لا, اب لکھیں لا الہ الا اللہ, اس کے نیچے لکھیں لا نعبد الا اللہ. لا کے نیچے لا, الہ کے نیچے نعبد, الا کے نیچے الا, اور اللہ کے نیچے اللہ. تو الہ کا مطلب کیا ہوا؟ سورة الاسراء میں, سورة ہود میں یہی بیان کیا گیا ہے. لفظ الہ کی جگہ عبادت کا استعمال کیا گیا ہے. یہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہتا ہے کہ الہ کا معنی کیا ہے؟ معبود. عربی گرامر بھی کہتے ہیں معبود ہے, اور قرآن مجید بھی اس طرح نشاندہی کرتا ہے کہ الہ کا معنی ہے معبود. یہ تو ہم نے جان لیا کہ لا الہ لا معبود بحق الا اللہ کہاں سے آیا, کیسے آیا اور کیوں ضروری ہے. اچھا بچوں کو یہ بھی بات بتانا ضروری ہے, نماز اب عبادت کیا ہے؟ نماز, روزہ, حج عبادت ہے ساری. اسی طریقے سے دعا, پکار, نظر و نیاز, قربانی بھی عبادت ہے. نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. کسی اور کے لیے پڑھنا جائز ہے؟ نہیں. کسی اور کے لیے اگر نماز پڑھیں تو کیا ہوتا ہے؟ شرک. شرک. زکوٰۃ کس کے لیے دیتے ہیں؟ حج کس کے لیے کرتے ہیں؟ صدقات خیرات کس کے لیے کرتے ہیں؟ روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ جواب کیا ہوگا؟ صرف اللہ کے لیے. اچھا پکارتے کسے ہیں اور کسے پکارنا چاہیے؟ مدد کس سے مانگتے ہیں؟ نظر و نیاز کس کے نام پہ کرتے ہیں؟ قربانی کس کے نام پہ کرتے ہیں؟ کیا دعا عبادت ہے کہ نہیں؟ کیا دلیل ہے؟ الدعاء هو العبادة. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی عبادت ہے. جی ہاں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. فصلی لربک وانحر لربک. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نماز کو جوڑا کس چیز سے؟ قربانی سے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہاں پر بھی نماز کو جوڑا ہے قربانی سے, نسک سے. تو کیا ثابت ہوا؟ جیسا کہ نماز عبادت ہے, قربانی بھی عبادت ہے. جیسا کہ نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھی جاتی ہے, ویسے قربانی بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے. یعنی اچھی طرح سمجھ لیں کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کی جاتی ہے. یہ معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ. ٹھیک ہے. پوائنٹ نمبر 8, جن لوگوں کا خاتمہ ظاہراً کفر پر ہوا ہو وہ کافر ہی ہیں, اور ان کی سزا جہنم ہے, ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. سورۃ البقرہ آیت 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اصحاب النار ہیں, جہنمی ہیں, آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون, ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. نمبر 9, جو لوگ منافق ہیں, اب بات مومن کی بھی ہو گئی کافر کی بھی ہو گئی, اب منافق کیا ہے؟ نمبر 9, جو لوگ منافق ہیں ان کے ظاہر کو دیکھا جائے گا, ان کا باطن اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, ان پر کفر کا فتویٰ لگانا جائز نہیں جب تک کہ ان سے ظاہراً کوئی کفریہ قول یا عمل ظاہر نہ ہو جائے. اس کی دلیل عبداللہ بن ابی بن سلول, رأس المنافقین, منافقوں کا سردار, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان پر نماز جنازہ پڑھی کہ نہیں؟ اگر کافر ہوتے تو پڑھتے؟ ہرگز نہ پڑھتے. کیا کافر پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے؟ ہرگز نہیں پڑھی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ منافق ہیں, وحی کے ذریعے جانتے تھے, لیکن کیا سبق دے رہے ہیں صحابہ کرام کو, ہمیں کیا سبق دے کے گئے ہیں؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ لوگوں کے سینے چیر کے نہ دیکھا کرو کہ مومن ہے یا منافق ہے یا کافر ہے, جب تک ظاہر ان سے کوئی ایسا عمل نہ ہو. اگر زبان سے کلمہ پڑھتا ہے اور اس سے ظاہر کوئی بھی کفری عمل نہیں سرزد ہوتا تو وہ مومن ہی ہے. اگر وہ نفاق دل میں چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے کہیں جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اور یہ بھی ایمان ہے اسی پوائنٹ میں کہ منافق اچھی طرح جان لیں اور سن لیں کہ قیامت کے دن, یہ بھی ہمارا ایمان ہے, رسول جماعت کا ایمان ہے کہ قیامت کے دن وہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, سورۃ النساء آیت نمبر 45 میں، آیت نمبر 145 میں، نمبر 10، جن لوگوں کو جنت کی گواہی، جن لوگوں کی جنت کی گواہی قرآن اور صحیح حدیث موجود ہے، جن لوگوں کی جنت کی گواہی قرآن اور حدیث موجود ہے وہ جنتی ہی ہیں، ہمارا ایمان ہے. عشر بشر جنہ، وہ 10 لوگ، 10 عظیم صحابی جو جن کو ان کی زندگی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، کون ہیں وہ؟ نمبر 1 سیدنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نمبر 2 عمر بن الخطاب، نمبر 3 عثمان بن عفان، نمبر 4 علی بن ابی طالب، نمبر 5 کیوں خاموش ہو گئے بھائی؟ یہ 10 آپ کو اپنا نام جانتے ہیں؟ آپ کا اپنا نام کیا ہے؟ آپ کبھی رکتے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ نہیں رکتے آپ. آپ کو ان عظیم صحابہ کے نام اپنے نام سے بھی بہتر آنے چاہیے. میں دوبارہ نہیں خاموشی سے سننا چاہتا، یعنی معذرت کے ساتھ. عبد الرحمن بن عوف، نمبر 5، نمبر 6 سعد بن ابی وقاص، نمبر 7 نہیں معاذ بن جبل نہیں، ان 10 میں طلحہ بن عبید اللہ، نمبر 8 زبیر بن عوام، نمبر 9 ابو عبید بن الجراح، نمبر 10 سعید بن زید، بارک اللہ فیک، سعید بن زید. یہاں پہ زبیر بھائی نے فرمایا، جزاک اللہ خیر. یہ 10 صحابہ ہیں. اگر ہمیں نہیں آتے ہمارے بچوں کو کہاں سے آئیں گے؟ اس لیے میں دوبارہ تاکید کر رہا ہوں، ان 10 صحابہ کے نام لکھ لیں اور ان کو جا کے آج رات ہی یاد کر لیں. کل کے درس میں اگر پوچھا کسی سے اور کسی کو نہ آیا نا، پھر سیدھی سی بات میں ناراض ہو جاؤں گا. ہمارے بچوں کو کھلاڑیوں کے نام آتے ہیں، فلم سٹاروں کے نام آتے ہیں، لیکن وہ 10 عظیم صحابی جن کو زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی، ہمیں ان کے نام نہیں آتے؟ حاضرین سامعین، میں سب سے کہہ رہا ہوں، میری گزارش سب سے ہے، کیا جو ساتھی ہمارے باہر سے بھی سن رہے ہیں، ان 10 صحابہ کا نام ان کو اپنے نام سے بھی زیادہ آسانی سے آنے چاہیے. ریپیٹ کریں، نمبر 1 پہلے 4 خلفائے راشدین، یہ آسان ہے. اچھا، 2 سین سے سعد اور سعید، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید. سعید بن زید ہمیشہ بھول جاتے ہیں، اس لیے ان کو آگے رکھیں، سعد اور سعید رضی اللہ عنہ، سعید بن زید. اچھا، 2 عبد ہیں جی، سعد بن ابی وقاص اور سعید بن زید، 2 عبد سے شروع ہوتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ. میں عبد کر ابو عبیدہ بن الجراح. کتنے رہ گئے؟ 4 2 2 8 باقی 2. 2 کا ذکر ہمیشہ اکٹھے ہوتا ہے، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما، طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، جو جنگ جمل میں ایک ساتھ تھے، بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ. عوام. اچھا، نام پورا یاد رکھنا ہے، صحابی کا نام، والد کا نام. جزاکم اللہ خیر. کتنی ہو گئے؟ اچھا، یہ روایت جس میں 10 صحابہ کا نام ہے، یہ ابو داؤد حدیث نمبر 4649 میں ہے. نمبر 11، پوائنٹ نمبر 11، جن لوگوں کی جہنم کی گواہی قرآن مجید میں یہ صحیح حدیث میں موجود ہے وہ جہنمی ہی ہیں، ہمارا ایمان ہے. یعنی بائی نیم جن کو جہنمی کہا گیا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ جہنمی ہے. مثال، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب اور بارك الله فيك. ابو جهل من القران کی بات کر رہا ہوں. ابو جهل حدیث میں آیا ہے جنگ بدر میں قلیب کی حدیث میں, اور ابو طالب اور فرعون قرآن مجید میں. فرعون بارك الله فيك. نمبر 12 وقت بھی ہو گیا ہے میرے پاس, باقی تقریبا تھوڑے پوائنٹ ہیں. 12 13 14 15 میں درس مکمل ہی کر لیتا ہوں, ذرا معذرت کے ساتھ تھوڑا سا 10 منٹ لیٹ ہو جائیں گے, لیکن میں درس مکمل کرنا چاہتا ہوں. اگر درس میں نئے اصل کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. نمبر 12, مومنوں کے ایمان کی وجہ سے یا کافروں کے کفر کی وجہ سے ان کی موت مقرر وقت میں, ان کی موت مقرر وقت سے پہلے یا بعد میں نہیں ہو سکتی. مومن کے ایمان کی وجہ سے یا کافر کی کفر کی وجہ سے موت آگے پیچھے نہیں ہو سکتی, موت مقرر وقت پر ہی آئے گی. یعنی اگر کسی کو جنت کی بشارت دی گئی ہے تو اس کو عمر لمبی ہو جائے گی, یا کوئی جہنم کی جس کو خبر سنا دی گئی ہے کیا وہ اس کو عمر کم ہو جائے گی؟ نہیں. میں بتاؤں آپ کو, وہ ابھی آئے گا. صلۃ الارحام سے, بھائی یہ کہتے ہیں کہ صلۃ الارحام سے عمر لمبی ہوتی ہے. یاد رکھیں جو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا نا کہ اس شخص کا وقت فلان تاریخ میں فلان لمحے میں, وہ اس سے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. پھر اس حدیث کا کیا کریں گے؟ صلہ رحمی سے عمر بڑھتی ہے, صحیح حدیث میں آیا ہے. اللہ تعالی زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے جان چکا ہے کہ یہ شخص فلان وقت میں صلہ رحمی کرے گا اور اس کی عمر اتنی زیادہ بڑھ جائے گی, اور وہی لکھے وہ محفوظ میں. جو صحیح فرشتوں کے پاس ہیں, فرشتوں کو علم نہیں ہے کہ اس شخص کی عمر کتنا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ روح قبض کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو ان میں جو تقدیر چار قسم کے, پھر وہی تقدیر کے درست شروع ہو جائیں گے, اس وقت بھی نہیں ہے, لیکن تقدیر عمری ہے, تقدیر اپنا سالانہ بھی ہوتی ہے. جو صحیفے فرشتوں کے پاس ہیں ان میں رد بدل تو ہوتا ہے, لیکن جو لوح محفوظ میں ہیں وہ اس میں رد بدل کبھی نہیں ہوتا, یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. سورة النحل آیت نمبر 61 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اور اگر اللہ تعالی لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑنا چاہے, اللہ اکبر, تو اس زمین پر کوئی دابہ کوئی جانور بھی زندہ نہ رہے, کوئی بھی زندہ نہ رہے, لیکن يؤخرهم اللہ تعالی ان کو تاخیر کر دے الى اجل مسمى مقرر وقت تک, بس جب ان کا وقت آتا ہے تو ایک لمحہ ایک گھڑی وہ نہ پیچھے ہوتے ہیں نہ آگے ہوتے ہیں, یعنی ان کی موت آگے پیچھے نہیں ہوتی. نمبر 13, اس بات پر ایمان کہ جن لوگوں پر وعید کی گئی ہے لازمی نہیں ہے کہ ان پر اللہ تعالی کا عذاب واجب ہوگا. ذرا خطرناک بات ہے, ذرا غور سے سنیں. اس بات پر ایمان کہ جن لوگوں پر وعید کی گئی ہے لازمی نہیں ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب واجب ہوگا سوائے کفر اور شرک کے. تو شرک اور کفر اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایسے آدمی کو اسے کسی اچھے عمل یا توبہ یا بعض امراض و مصیبتوں کی وجہ سے اسے بخش دے. وعید آئی ہے من غش فلے سے ملنا, وعید ہے کہ نہیں؟ کیا لازمی ہے شخص جہنمی ہے؟ کیا خیال ہے؟ لازمی جہنمی ہے؟ لازمی نہیں ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص من اس میرے توبہ کر لے، یا اب چیٹنگ جو ہے کبیرہ گناہ ہے کہ نہیں؟ کبیرہ گناہ. کفر ہے؟ کفر نہیں ہے، کفر و شرک کی وافی نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے، وہ کہ مغفرت ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے. یہ پھر دوسری بحث شروع ہو جائے گی. تقدیر کے دروس بہت لمبے ہیں بھائی. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ تقدیر پر لکھا ہوگا کہ کفر پر مرے گا، تو مر گیا کفر پہ، اگر وہ بے قصور ہے. کیا خیال ہے؟ تو پھر حساب کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ اس شخص کو 50,000 سال پہ پیدا کرنے سے پہلے، اس کو نہیں، زمین آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے جان چکا ہے اللہ تعالیٰ کہ ابو لہب کفر پر ہی مرے گا، لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کیا. اس لیے چار مراتب تقدیر کی اچھی طرح یاد رکھیں. نمبر ایک، علم. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا اور جو نہیں ہوا، اگر ہوتا تو کیسے ہوتا، اور انسان کیا کرنا تھا، میں نے ابھی کیا کرنا ہے میں نہیں جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. میرے دل کے اندر کیا چھپا ہے آپ لوگ نہیں جانتے، میرے آنکھ کی خیانت کیا ہے میں نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ دوسرے مرتبہ کیا علم کے بعد؟ کتابت. اللہ تعالیٰ لکھ دیا، قلم کو حکم دیا لکھو. قلم نے کیا لکھا؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جان لیا وہ لکھا. پھر خلق، پھر ارادہ چوتھے نمبر پہ، تیسرے پہ ارادہ. اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، جو چاہا، مشیت اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا اسے پیدا کیا، جو نہیں چاہا وہ وجود میں نہ آ سکا، ہمارا ایمان ہے. چوتھا مرتبہ کیا ہے؟ خلق. مشیت اللہ نے چاہا ہے، پھر پیدا کیا ہے، پہلے علم، پھر لکھنا لوہے محفوظ میں، پھر چاہنا، پھر پیدا کرنا. جب ہم پیدا ہوئے ہیں اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو کچھ لکھا ہوا اس پر مجبور ہیں، یا جو ہم نے کرنا تھا وہ لکھا ہوا ہے؟ ہم مجبور نہیں ہیں، جو ہم نے کرنا تھا وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے. یہاں پر لکھنے کی بات پہ اکثروں کو غلطی ہوتی ہے تقدیر کے معاملے میں. وہ کہتے ہیں جب لکھا ہوا ہے تو ہم کیا کریں؟ یہی سوال صحابہ کرام نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر ہمارا کوئی بس چل سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں چل سکتا. تو پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، پھر عمل کس چیز کا؟ پھر عمل کس لیے کریں ہم؟ جب سب کچھ لکھ دیا گیا عمل کا کیا فائدہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کل میسر لما خلق له، ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. اگر آپ اچھا عمل کرتے ہیں، آپ کے اچھا عمل آسان ہے، تو آپ خیر کے لیے پیدا ہوئے ہیں. کیا لکھا گیا آپ کے نام اعمال میں؟ کہ خیر ہے. اور اگر آپ برا راستہ اختیار کرتے ہیں، برے راستے پہ چلتے ہیں، آپ کے برا راستہ آسان کر دیا جائے گا. اور پھر اس کی مثال سے اپنے عثمان رحمتہ اللہ علیہ دیتے ہیں، بڑی پیاری مثال دیتے ہیں. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں، چور کہتا ہے مجھے سزا کیوں دیتے ہو، میرے قسمت میں لکھا تھا کہ میں چوری کرتا ہوں. صحیح ابن خطاب سے ایک چور نے ایسے ہی کہا، امیر المؤمنین، میرے قسمت میں لکھا تھا میں چوری کروں، میرا ہاتھ کیوں کاٹ رہے ہو؟ کیا جواب دیا؟ یہ بھی آپ کی قسمت میں لکھا تھا کہ آپ کے ہاتھ کاٹا جائے گا. اللہ اکبر. سیدنا عثمان رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو لوگ برائی کر کے، برے کام کر کے کہتے ہیں وہ مقدر میں لکھا تھا ان کے جواب میں، یا جو لوگ سست رہتے ہیں، روز کی تلاش میں نہیں نکلتے، اور کہتے ہیں جو مقدر میں ہوگا ہمیں ملے گا، فرماتے ہیں اس کی مثال یوں ہے، جنت ہے، جنت، جنت میں داخل ہونے کے لیے سبب کی ضرورت ہے. سبب کیا ہے؟ ایمان و عمل صالح، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہمیشہ. اگر کوئی شخص ایمان قبول نہ کرے یا عمل صالح نہ کرے، جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں. اس کی مثال دیکھیں، جیسا فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص، کسی شخص کو اولاد کی تڑپ ہے، سبب کیا ہے اولاد کے ہونا؟ کیا کرے گا؟ شادی کرے گا. اگر کوئی شخص کہتا ہے میں شادی نہیں کرتا ہوں لیکن میں، مجھے اولاد چاہیے، کیا اسے اولاد مل سکتی ہے؟ کسی بھی ذریعے سے مل سکتی ہے؟ مل سکتی ہے؟ ہاں، نہیں مل سکتی. بغیر شادی کہاں سے ملے گی اسے؟ بھائی شادی نہیں کرے گا، اس کو اپنی اولاد کہاں سے آئے گی؟ دوسرے کی اولاد بناتا رہے گا، اپنی اولاد کی بات کر رہا ہوں میں. جب تک وہ شادی نہیں کرے اسے اولاد نہیں ملے گی. کیوں؟ جیسا کہ اسے اولاد کی تڑپ ہے وہ سبب اختیار کرے گا شادی کا، اسی طریقے جنت کی تڑپ ہے تو عمل ایمان عمل صالح کے راستہ اختیار کرے گا. آپ یہاں پہ آئے مجبور ہو کے آئے ہیں؟ مجبور تھے آپ؟ آپ درس میں آئے ہیں مجبور تھے یا پھر مرضی سے آئے ہیں؟ مرضی سے آئے ہیں نا. توفیق کس نے دی آپ کو؟ اللہ تعالی کی مشیت اور انسان کی مشیت. انسان جو چاہتا ہے، انسان مکمل طور پر خود مختار نہیں ہے، انسان کا اختیار اللہ تعالیٰ کے اختیار کے نیچے ہے. توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور ہم جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے. جو لوگ سینما ہال میں کی طرف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا راستہ آسان کر دیا ہے. کل المیسر لما خلق له. اور جو لوگ درس سننے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ راستہ آسان کر دیا ہے. کسی کو اللہ نے مجبور نہیں کیا. اس لیے یاد رکھیں، اگر کوئی مجبور ہوتا، جیسے کہ جبرے کا عقیدہ ہے، تو پھر حساب کس چیز کا؟ آپ بچے کو بھیجتے بقالے دکان میں اور کہتے ایک ریال کی روٹی لے کے آئے، بچے روٹی لے کے آتے، کیا آپ کا حق اسے ڈانٹے کہ آپ پانی کیوں نہیں لے کے آئے؟ جب آپ نے اس کو حکم دیا ہے، مجبور کیا ہے کہ روٹی لے کے آئے، اور پھر آپ کیا اس کی سزا دے سکتے ہیں کہ دوسری چیز کیوں نہیں لے کے آئے؟ کیا خیال ہے؟ جو والد سزا دے وہ خود سزا کا مستحق ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم احکم الحاکمین سبحانہ و تعالی. تصور کر سکتے ہیں کہ کسی شخص مجبور کرے پھر اسے حساب لے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ واللہ اعلم. نمبر 14، اس بات پر ایمان کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے، یاد رکھیں، کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے، یعنی عمل کے عوض کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک کہ اللہ تعالی کی رحمت اسے ڈھانپ نہ لے. اس کی دلیل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من احد يدخله عمله الجنه فقيل ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. صحیح مسلم، حدیث 7113 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی بھی شخص، کسی بھی شخص کو، کسی بھی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہ کرے گا. تو سوال کیا گیا، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی نہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ولا انا، میں بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالی مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے. ہمارے اعمال، ہماری کوششیں جنت کا عوض نہیں ہے، یاد رکھیں. لیکن آپ اس آیت کریمہ کا کیا جواب دیں گے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ. کیوں؟ جو عمل آپ کرتے تھے ان کی وجہ سے. تو یہاں پہ عمل کی بات ہو رہی ہے، تو کیا تعارض ہے آیت الحدیث میں؟ ایک حرف کی وجہ سے تعارض نہیں، ایک حرف بس، دو نہیں. حرف الباء، باء بس. عربی زبان میں حرف الباء کی بہت سارے معانی ہیں، ان میں سے دو معنی میں اس وقت بیان کرتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے. با کا معنی عوض کے لیے بھی ہوتا ہے, با کا معنی سبب کے لیے بھی ہوتا ہے, سبب وجہ. اشتریت الخبز بریال, روٹی خریدی بریال ایک ریال سے, یعنی ایک ریال کے عوض میں میں نے روٹی لی, ایک ریال دیا روٹی لی. جئت بالسیارہ, میں آیا گاڑی پر, یعنی گاڑی کے ذریعے سے میں آیا, گاڑی کے سبب سے میں آیا. دونوں حرف با ہے, دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ آیت کریمہ میں کون سی با ہے اور حدیث میں کون سی با ہے, دونوں میں با ہے کہ نہیں؟ حدیث میں کہاں پہ با ہے؟ لا يدخل احدكم الجنة بعمله, ایک روایت میں یوں آیا ہے. تم سے کوئی شخص جنت میں اپنے عمل سے داخل نہ ہوگا. یہ با کون سی ہے؟ عوض, بارک, بدلہ. بے عمل کے بدلہ جنت نہیں ہے میرے, ہمارے عمل ہی کیا ہیں؟ اتنی عظیم اور بڑی جنت, چھوٹے سے عمل کا کوئی معاوضہ ہے؟ کیا خیال ہے, بدل ہے کوئی؟ اب ذرا سوچیں, ہم عبادت جو کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں سے نماز کتنے وقت میں پڑھتے ہیں؟ 1 گھنٹے سے کم. 12 مہینوں میں سے کتنے مہینے روزے رکھتے ہیں, فرض روزے 1 مہینہ. سارے مال میں سے کتنی سے زکات دیتے ہیں, 40واں حصہ. سارے زندگی میں سے کتنی مرتبہ حج فرض ہے, 1 مرتبہ. ہمارے اعمال دیکھیں ذرا اور جنت دیکھیں. فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, اور نہ کسی کی عقل اور سوچ وہاں تک جا سکتی ہے. عظیم جنت, کیا یہ بدلہ ہے؟ ہرگز نہیں. تو حدیث میں بدلے کی نفی کی جا رہی ہے اور آیت میں سبب کی تاکید کی جا رہی ہے. ادخل جنت بما کنتم تعملون, بما با کیا ہے؟ بسبب بما کنتم تعملون, جو عمل تم کرتے تھے اس کے سبب سے جنت میں داخل جاؤ. تو عمل بدلہ نہیں, عمل سبب ہے جنت میں داخل کی. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے, شادی سبب ہے اولاد کو حاصل کرنے کے لیے, جنت سبب ہے, عمل سبب ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے. آخری پوائنٹ نمبر 15, کسی بھی شخص کو شہید کہنا جائز نہیں, کسی بھی شخص کو شہید کہنا جائز نہیں, الا یہ کہ جس کے لیے نص موجود ہو. قرآن مجید کی آیت, عیسائی حدیث میں جس کو شہید کہا گیا وہی شہید ہے, چاہے عموم کے طور پہ یا خصوص کے طور پہ. اور خاص طور پہ خصوص کے طور پہ جو آج کل معاشرے میں بہت غلطیاں ہو رہی ہیں, بعض فاضل لوگ بھی کہہ دیتے ہیں کہ فلان شخص شہید, نام لے کے شہید ہے, یہ شہید ہو گیا ہے, یہ غلط ہے. اہل سنت جماعت کا موقف یہ ہے کہ لا یقال فلان شہید, امام بخاری نے باب باندھا ہے صحیح بخاری میں, لا یقال فلان شہید. مطلب کیا ہے اس کا؟ فلان کا مطلب کیا ہے؟ تعین. کسی کا نام لے کے یہ کہنا کہ فلان شہید ہے جائز نہیں ہے, اگرچہ جہاد میں بھی مرا ہو, اللہ کے راستے میں بھی مرا ہو, تب بھی نہیں. اگر غرق ہو کے بھی مرا ہو یا جل کر بھی مرا ہو, پھر بھی شہید نہیں کہیں گے آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من مات فی سبیل اللہ فہو شہید, جو اللہ تعالیٰ کے راستے مر گیا وہ شہید ہے. من مات فی الغرق فہو شہید, من مات فی الہدم فہو شہید. یہ حدیث کی معانی بیان کر رہا ہوں میں. تو یہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ شہید ہے, آپ کیوں کہتے شہید نہیں ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ من کیا ہے؟ بارک اللہ, صیغۃ العموم ہے. من مات, جو بھی مرے, کس حالت میں؟ اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے, شہید ہے کہ نہیں؟ شہید ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں مرتا ہے وہ شہید ہے، جو شخص بھی غرق ہو کے مرتا ہے وہ شہید ہے، جو شخص بھی جل کے مرتا ہے وہ شہید ہے، جو عورت بچہ پیدا کرتے مرتی ہے وہ شہید ہے، لیکن فلان عورت بچہ پیدا کے مر گئی شہید ہے. ہم کہتے ہیں نرجو لہ الشہادہ، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ وہ شہید ہو. جزم کے ساتھ کہہ سکتے کہ وہ شہید ہے؟ ہرگز نہیں، جزم کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہم، جائز نہیں ہے. دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ تعیین میں اور اطلاق میں فرق ہے، عموم اور خصوص میں فرق ہے. آج کل جو شخص بھی مر رہا ہے، ایکسیڈنٹ میں مر رہا ہے شہید ہے، بم بلاسٹ ہوئے شہید ہے، گاڑی کے نیچے مر رہا ہے شہید ہے، پھسل کے مر رہا ہے شہید ہے، حمام میں مر رہا ہے گر کے وہ بھی شہید ہے. آج کل شہید کون نہیں ہے؟ بات یہ نہیں ہے کہ اس کے گھر والوں کو ہم تسلی دے رہے، کہ اسے تسلی دی جاتی ہے، جھوٹ بول کر تسلی دی جاتی ہے. میرے بھائی یہ ایمانیات کی بات ہوئی ہے، مسلمان کے عقیدے کی بات ہو رہی ہے. ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ امام بخاری نے باب کیوں باندھا ہے صحیح بخاری میں، لا یقال فلان شہید، کیا خبر دینا چاہتے ہیں؟ سینکڑوں سال پہلے وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ جو چیز جس چیز تعلق علم غیب سے ہے آپ اس کو واجب کر دیں کسی کے لیے. کوئی دلیل جانتا ہے اس کی؟ صحیح بخاری میں، صحیح بخاری نے جب باب باندھا ہے صحیح بخاری میں، امام بخاری نے لا یقال فلان شہید حدیث بیان کرتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اعلم بمن یجاہد فی سبیلہ، اللہ اعلم بمن یکرم فی سبیلہ. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کون اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کے راستے میں زخمی ہوتا ہے. ہمارے سامنے سب مجاہد ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کون مجاہد ہے؟ اللہ ہی جانتے کہ ہم جانتے ہیں؟ اللہ جانتا ہے. پھر ایک لمبا قصے کی حدیث بیان کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، حدیث نمبر 2898، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تھے جہاد میں، تو ایک شخص کو بعض صحابہ نے دیکھا بڑا پھرتیلا تھا اور کافی کافروں کو اس نے قتل کیا ہے میدان جنگ میں، میدان جہاد میں. تو صحابہ نے کیا جب آپس میں اکٹھے بیٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے ساتھ، کہ آج فلاں شخص جیسے کسی نے بھی بہادر نہیں دیکھے، کسی نے بھی اچھا عمل نہیں کیا، بڑا مجاہد ہے. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہوا فی النار، انہ فی النار، کہ وہ جہنم میں ہے. صاحب کا تعجب ہوا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں، میدان جہاد میں ہیں، صحابہ کرام کے بیچ میں ہیں اور کافروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کہ وہ جہنمی ہیں؟ تعجب کی بات. تو ایک صحابی نے دیکھے، ایمان دیکھے صحابہ کا، جو کچھ آپ اصل میں فرمائے سچ فرمائے، میں دیکھوں تو صحیح شخص کرتا کیا ہے. تو اس کی پوری جو سوچ ہے اور جو مقصد کیا رہ گیا کہ اس شخص کو میں دیکھوں کیا کرتا ہے. تو صحابی تعقب کیا اور دیکھا کہ اس شخص نے کافی کافروں کو مارا، بڑا بہادر شخص تھا اور کافروں نے اسے کافی زخمی کیا، لیکن آخر میں جب اس نے دیکھا کہ اس کے زخم بہت زیادہ ہیں اور اس کو تکلیف بڑھ چکی ہے، تو اس شخص نے اپنی تلوار کو زمین پہ رکھا اور اس کے نوک کو اپنے سینے میں رکھا اور اس پر گر پڑے اور خودکشی کر لی. خودکشی کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے. خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، سخت گناہ ہے. خودکشی کرنا جہاد کا حصہ کبھی نہیں ہو سکتا. اگر خودکشی کا تعلق جہاد سے ہوتا تو یہ شخص جو ہے مجاہد ہوتا کہ نہیں؟ تو خودکشی کسی بھی وجہ سے ہو، خودکشی ہوتی ہے. اپنی جان آپ اپنے ہاتھ سے نہیں لے سکتے، حرام ہے. تو یہاں پر یہ شخص کیوں جہاد کر رہا تھا، یا کیا جہاد کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا، کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھا یا نہیں تھا، اس کا کیا مقصد تھا، کون جانتا تھا؟ اللہ تعالیٰ جانتا تھا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کیسے علم ہوا؟ وحی کے ذریعے علم ہوا. اللہ تعالیٰ خبر دی ہے کہ آج ہم پر بھی وحی نازل ہوتی ہے کہ فلان شہید ہے، فلان شہید ہے. جب ایک میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، صحابہ کرام کو آگاہ کیا، یوں نہ کہنا کہ یہ شہید ہے جنتی ہے، تو پھر آج کسی کے لیے جائز ہے کہ کہیں فلان شہید ہو فلان شہید ہے؟ واللہ اعلم. کوئی سوال؟ وقت کافی ہو گیا, صرف دو سوال بس. جی, جو قبرستان میں شہید لکھتے ہیں جائز نہیں, چاہے زبان سے کہیں یا ہاتھ سے لکھیں. یہ کس نے کہا کہ شہید ہے؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں. نہیں, کیا لکھیں آپ؟
شہید انشاءاللہ.
نہیں, آپ یہ دعا کریں, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ فلان شخص شہید ہو. وہ تو لکھنا ویسے جائز نہیں ہے, قبر پہ کسی صورت میں بھی لکھنا جائز نہیں ہے, نہ شہید ہو نہ غیر شہید, نام بھی لکھنا جائز نہیں ہے. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.